جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ایک ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک ہے گزشتہ سے پیوستہ، اور وہ ہے مسافر کی نماز۔ بالخصوص بیرون ملک آنے جانے والوں کو، رہنے والوں کو حالت سفر کا سامنا کرتے رہنا پڑتا ہے، پھر بیرون ملک میں جاب کے لیے رہتے ہیں، جاب کرنے کے لیے رہتے ہیں، کاروبار کے لیے رہتے ہیں، اپنے وطن سے دور رہتے ہیں، تو اب وہاں پر ان کے لیے کیا احکامات ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی، ان تمام امور کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے، بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مسئلہ اس حوالے سے بھی، سفر کے حوالے سے اگر بات کریں تو عورتوں کے لیے بالخصوص، شادی ہو کر سسرال چلی جاتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ممکن ہے کہ عورت سسرال نہ جائے بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور جگہ رہے، لیکن عمومی طور پہ جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ کہ عورت اپنا ماں باپ کا گھر چھوڑ کر سسرال چلی جاتی۔ تو اب عورت جب اپنے ماں باپ کے گھر پر آتی ہے، میکے میں آتی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ نماز مکمل پڑھے گی یا قصر کرے گی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کا تعلق یقیناً انہی عورتوں کے ساتھ ہے کہ جن کا میکے اور سسرال کے درمیان شرعی مسافت موجود ہے، مسافت شرعی کی فاصلے پر جو ہے وہ میکہ اور سسرال ہیں۔ اب آبائی وطن جب کہا جاتا ہے تو ذہن میں فوراً ہی یہ بات آتی ہے کہ آبائی وطن وہی ہوتا ہے جہاں کوئی شخص پیدا ہوا ہے، اس کے والدین ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت کا آبائی وطن اس کا میکہ ہوا، لیکن کیا اس صورت کے اندر بھی اس کا آبائی وطن میکہ ہی رہے گا؟ جی نہیں، اگر عورت شادی کے بعد سسرال منتقل ہو گئی، ایک یہ کہ فقط نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی، تو جب تک اپنے گھر میں ہے تو وہی اس کا آبائی وطن ہے، لیکن جب وہ شادی کے بعد رخصتی ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ سسرال جو ہے وہ منتقل ہو گئی اور اس کا سسرال جو ہے وہ شرعی مسافت کے اوپر ہے، تو اب جب میکے وہ آئے گی تو یہاں پر وہ مسافر ہوگی، سسرال میں مقیم ہوگی، کیونکہ اب اس نے اپنا وطن اصلی تبدیل کر لیا، اس کا وطن اصلی تبدیل ہو گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے چلی گئی۔ تو وطن اصلی جو کسی شخص کا ہوتا ہے وہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے، تو یوں ہی یہاں پر اس عورت کا وطن اصلی پہلے میکہ تھا، لیکن اب یہ تبدیل ہو کر سسرال ہو گیا، اور اب میکہ جو ہے وہ اس کا وطن اقامت بن جائے گا، کہ اب اگر میکے آئے گی تو اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو مقیم ہوگی اور مکمل نمازیں ادا کرے گی، لیکن اگر 15 دن سے کم رہنے کے ارادے کی نیت سے آتی ہے تو یہاں پر وہ مسافر ہی ہوگی اور نماز قصر ادا کرے گی۔ یوں ہی اگر عورت جو ہے وہ مثال کے طور پہ پاکستان کے دو شہروں میں جن میں مسافت ہے، شرعی مسافت ہے، کراچی اور حیدرآباد کو لے لیں یا کراچی اور لاہور کو لے لیں، کہ عورت جو ہے وہ رخصت ہو کر جو ہے وہ سسرال جو ہے وہ اپنے لاہور شہر جو ہے وہ گئی ہے، لیکن اس کو بھی معلوم ہے اور شوہر بھی اس کو وہاں نہیں رکھے گا، بلکہ شوہر نے خود بھی اپنا وطن اصلی وہاں سے ختم کر دیا ہے اپنے سسرال سے، لیکن شادی کرنے یہاں پر آیا تھا، لہٰذا وہ ابتدان والدین کے گھر لے کر گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے دو یا تین دن کے بعد اس کی فلائٹ جناب کسی اور کنٹری کی ہے، اور وہاں کی شوہر کو نیشنلٹی حاصل ہے، اور وہاں پر شوہر نے اپنا وطن اصلی اس کو بنا لیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا وہیں ارادہ کر لیا ہے، اب وہ اپنی بیوی کو بھی لے کے وہیں چلا جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر اب نہ سسرال اس کا وطن اصلی رہا، نہ میکا اس کا وطن اصلی رہا، بلکہ اب اس کا وطن اصلی وہ ملک ہو گیا کہ جہاں پر وہ شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے گی، تو لہٰذا وہاں پر وہ مکمل نماز ادا کرے گی جب وہ وہاں پر جا کر رہائش اختیار کر لیتی ہے اور سارے معاملات اس کے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں سے جب آتی ہے تو اگر میکے میں رکتی ہے یا سسرال میں رکتی ہے، دونوں جگہوں کے اوپر وہ مسافر ہی رہے گی، کہ نہ سسرال اس کے شوہر کا وطن اصلی رہا، نہ اس عورت کے لیے وطن اصلی ہے، اور میکا بھی اب اس کے لیے وطن اصلی نہ رہا۔ تو یہ تھے عورت کے مسائل، کہ جب عورتیں شادی کے بعد ایسی جگہ پر جو ہے وہ جاتی ہیں جو کہ ان کے میکے سے مسافت سفر پر ہے، تو پھر بہرحال ان کا جو میکا ہے وہ ان کا وطن اصلی باقی نہیں رہتا، اور اگر عورت شادی کرنے کے بعد اسی شہر کے اندر جس کے اندر میکا تھا، سسرال بھی اسی میں ہے جیسا کہ کئی جگہوں کے اوپر ہوتا ہے، تو پھر سفر والا معاملہ ہی نہیں، یا سفر تو سسرال تو دوسرے شہر میں تھا اور وہ مسافت شرعی پہ تھا لیکن وہاں پر رہنا نہیں تھا، شوہر نے جو ہے وہ گھر لے کر وہیں رہنا تھا میکے عورت کے آبائی شہر کے اندر، یا جو ہے وہ عورت کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس نے میکے میں ہی جو ہے وہ رہنا تھا، تو ان صورتوں کے اندر عورت کا وطن اصلی باطل نہیں ہوگا، کہ اب اس کا وہاں پر ہی رہنا باقی ہے اور وہیں پر ہی اس کے رہنے کی نیت ہے۔ مزید کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں اور میسیجز بھی آپ کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، انہیں بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال دیجیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر مکہ یا مدینہ جاتے ہیں تو ہم نے سنا یہ ہے کہ چونکہ مومنوں کے لیے مکہ اور مدینہ وہ ان کا گھر ہے یا ان کا وہ مسافر شمار نہیں ہوتے، لہذا مکہ اور مدینہ پہنچنے کے بعد انہیں پوری نماز ہی پڑھنی ہے، چاہے وہ امام کے پیچھے یا اپنی پڑھے، لیکن مکہ اور مدینہ کے علاوہ کہیں اگر پڑھیں گے تو وہ مسافر گنے جائیں گے، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔
جی مزید کال۔
میرا سوال یہ ہے کہ اگر بندہ جاب کر رہا ہے، چھٹی جاتا ہے 15-20 دن اپنے اپائی گاؤں میں، 300 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، تو کیا مسافر کی نماز پڑھے گا 15-20 دن جو اپنے گھر میں جائے گا؟
جی مزید کال۔
جی میرا سوال یہ ہے کہ مسافر آدمی جماعت کروا سکتا ہے کہ نہیں؟
مسافر جماعت کروا سکتا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، پہلا سوال بہت ہی ایک اعتبار سے عشق و محبت بھرا ہے کہ مومن کا گھر جو ہے وہ مکہ مدینہ ہے۔ ایک مقولہ ہے حب الوطنی من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے، حدیث پاک نہیں ہے، لوگ اسے حدیث پاک کے طور پر ذکر کرتے ہیں، البتہ اس کی شرح کے اندر علماء نے بیان فرمایا کہ وطن کی محبت سے کون سا وطن مراد ہے، فرمایا وطن سے محبت سے مراد قبر ہے، انسان کا اصلی وطن قبر ہے، دنیا تو اس کا عارضی جائے ٹھکانہ ہے، چند سالوں کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے، اصل تو قبر میں اسے رہنا ہے، اور یہیں پر بعض علماء نے فرمایا کہ وطن سے مراد مدینہ منورہ ہے، کہ ہر مومن کا اصل وطن وہ مدینہ ہے، تو اس کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو انہوں نے بات کی کہ مومن کا جو ہے وہ وطن ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے ایک مناسبت سے بات آئی، تو میں نے کہا وہ بھی ذکر کرتا چلو۔ بہرحال یقیناً دلی اعتبار سے، عشق و محبت کے اعتبار سے مدینہ ہی ہر مومن کا وطن ہے اور ہونا چاہیے، لیکن شرعی مسافت کے اعتبار سے احکام میں فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی وطن مکہ المکرمہ تھا، لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے اور پھر حجت الوداع کے موقع پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے نمازیں قصر ادا فرمائیں، تو پتہ چلا کہ مکہ مدینہ کی فضیلتیں اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال جب مسافت شرعی کی بنیاد کے اوپر کوئی شخص سفر کرے گا تو وہ مکے کے اندر بھی نماز قصر ہی ادا کرے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے سے مکے آئے تو آپ نے مکمل نماز ادا کی۔ تو یہی چیز ہم مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ ہم بھی جب اپنے شہروں سے، اپنے وطنوں سے مکے مدینے جائیں گے تو جب ہم وہاں پر مسافر شرعی ہوں گے، شرعی اصطلاح کے اعتبار سے کہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے اور مکہ مدینہ آبائی وطن جو اصطلاحی تعریف ہے اس کے مطابق اس شخص کا نہیں بنتا، تو بہرحال وہ مکہ مدینہ کے اندر نماز مکمل ادا نہیں کرے گا بلکہ قصر ادا کرے گا۔ ہاں جب 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو پھر مکمل جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں بھی بیان کیا تھا کہ یہ آپشنل نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ آپ 4 پڑھ لیں چاہے 2 پڑھ لیں، نہیں، بلکہ یہ لازم ہے کہ ہم 4 رکعت والے فرض نماز 2 ہی پڑھیں، اگر 4 پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو اللہ کام وہ کرنا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی مسافر شرعی سے اسی صورت رضا کی صورت اس کی اسی میں ہے کہ وہ بندہ قصر نماز ادا کرے۔ ہاں عبادت ان مقامات پر جا کر زیادہ کرنی چاہیے، تو اس کے لیے آپ کو فقط فرضوں میں رعایت ہے نا، سنتیں پوری پڑھیے، نوافل پورے پڑھیے، مکہ المکرمہ میں نفلی نماز سے زیادہ افضل نفلی طواف ہے لہٰذا وہاں پر طواف کی کثرت کیجیے، اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کر درود و سلام کی کثرت کیجیے، بار بار جو ہے مواجہ شریف پر حاضر ہو کر صلوات و سلام کے نذرانے پیش کیجیے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ آپ قرآن کریم تلاوت کیجئے، آپ وہاں پر نماز پڑھیے، مسجد قباء کے اندر جا کر جو ہے وہ جا کر آپ نماز ادا کیجئے کہ عمرے کے برابر ہے وہاں پر 2 رکعت پڑھنا۔ تو یہ تمام چیزیں بالکل فضائل سے معنی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی رکاوٹ ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیے، لیکن بہرحال جب آپ امام کے بغیر نماز ادا کریں گے تو آپ جو ہے وہ 4 فرضوں کی جگہ پر 2 فرض ہی پڑھیں گے۔ دوسرا سوال ہمارا تھا کہ 300 کلومیٹر کی مسافت پر اگر کوئی شخص اپنے آبائی گھر جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہتا ہے یا اس سے کم رہتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ لیکن جب اپنے کام کی جگہ سے کوئی شخص جو ہے وہ 300 کلومیٹر کی مسافت پر اپنے آبائی وطن جا رہا ہے تو درمیان سفر کے اندر تو وہ قصر نماز ادا کرے گا، لیکن اپنے آبائی وطن میں جب وہ شخص پہنچ گیا جو اس کا وطن اصلی ہے تو وہاں 1 دن کے لیے بھی اگر وہ جائے گا، 1 گھنٹے کے لیے بھی جائے گا تو وہ نماز مکمل پڑے گا، وہاں نماز قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں راستے کے اندر وہ شخص جو ہے وہ بالکل مکمل نماز جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا بلکہ قصر نماز ادا کرے گا۔ تیسرا سوال ہمارا کہ کیا مسافر شرعی جماعت کروا سکتا ہے؟ جی ہاں، مسافر شرعی اگر ایسا شخص ہے کہ اس میں امامت کی دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں تو بالکل وہ جماعت کروا سکتا ہے، وہ مسافروں کی بھی جماعت کروا سکتا ہے اور مقیم افراد کی بھی جماعت کروا سکتا ہے، اس کے پیچھے مقیم افراد بھی جماعت کے ساتھ بالکل شامل ہو سکتے ہیں۔ مسافر ہوں گے تو وہ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیں گے 2 رکعت کے اوپر، اور جب اس کے پیچھے مقیم افراد ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، اولاً تو نماز سے پہلے ہی وہ اعلان کر دے گا کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، آپ نے میری نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر اپنی بقیہ 2 رکعتیں ادا کرنی ہے، اور جب سلام پھیرے گا اس وقت بھی جو ہے وہ کہہ دے گا سلام پھیرنے کے بعد کہ میں مسافر ہوں، لہٰذا جو مقیم لوگ ہیں وہ اپنی نماز ادا مکمل جو ہے وہ کر لیں، تاکہ جو لوگ بعد میں شریک ہوئے ہیں ان کے بھی یہ بات علم میں آ جائے کہ بھائی امام نے جو ہے وہ امام مسافر ہے، اس نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، تو اب میں جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بقیہ 2 رکعتیں ادا کر لوں۔ ہاں البتہ جب مقیم کھڑے ہو کر ادا کریں گے تو وہ قراءت کے وقت پر خاموش کھڑے رہیں گے، قراءت کی مقدار وہ خاموش کھڑے رہیں گے لیکن قراءت نہیں کریں گے، اور پھر اپنی رکعتیں جو بھی ان کی باقی ہیں وہ پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ تو مسافر بھی جماعت کروا سکتا ہے، مسافر لوگوں کی بھی اور مقیم لوگوں کی بھی۔ میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ناجائز ذریعے سے حاصل ہوئی چیز حلال پیسے سے لی جا سکتی ہے؟ سوال جو ہے وہ واضح نہیں ہے کہ ناجائز پیسوں سے حاصل کی ہوئی چیز حلال پیسے سے لی جا سکتی ہے، اسے کیا مراد ہے۔ لیکن ایک عمومی طور پر جو لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ کوئی چیز ہے جو کسی شخص نے جو ہے وہ حرام طریقے سے حاصل کی ہے، کیا ہم اس سے حلال پیسوں سے خرید سکتے ہیں؟ اب وہ ناجائز طریقے سے حاصل ہونا، یہ کئی بہت ساری صورتیں ناجائز کی ہوتی ہیں۔ بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں ناجائز کی جس کے اندر جس نے حاصل کی ہے اس کی ملکیت نہیں بنتی، اس صورت میں تو بالکل بھی لینا جائز نہیں۔ جیسے چوری کی صورت میں کسی نے لی، رشوت کی صورت کے اندر لی، چھین لی کسی سے، اب اس صورت میں تو اس سے ہمیں جب پتہ ہے تو خریدنا بالکل بھی ہمیں جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ کیوں ہی بعض صورتیں وہ ہیں کہ جس میں اگرچہ ملکیت تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن اس شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ چیز وہ آگے بیچے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کو شریعت مطہرہ نے آگے بیچنے کی اجازت نہیں دی ہے، کہ اس نے پیچھے جو عقد کیا ہے وہ عقد فاسد ہے یا اور کوئی ناجائز وجہ ہے، تو بھی ہمیں اس سے خریدنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک تیسری صورت اور جو ہے وہ لے لیجئے کہ اس میں کراہت اس شخص کے فعل میں تھی۔ مثال کے طور پہ نماز جمعہ کی جب اذان اول ہو جائے تو پھر خرید و فروخت منع ہوتی ہے۔ اب کسی شخص نے اس وقت میں کوئی چیز خریدی، تو اب اس نے ناجائز طور پر خریدی، اس کو خریدنے کی اس وقت اجازت نہیں تھی، گناہگار ہوا، لیکن بہرحال وہ چیز جو اسے حاصل ہوئی وہ جائز ہے۔ تو اب ہم اس سے وہ چیز بعد میں خرید سکتے ہیں، نماز جمعہ کا وقت ختم ہو گیا تو اب ہم اس کے بعد اس سے وہ چیز خرید سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ تو یوں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ بعض صورتوں میں جائز ہوں گی اور بعض صورتوں کے اندر ناجائز ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ جی نہیں، عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی۔ عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ قبرستان جانا ان کو منع ہے، گھر سے ہی فاتحہ اور ایصال ثواب کریں۔ صرف بارگاہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر عورتوں کا حاضری دینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی بھی مزار پر یا قبرستان پر عورتوں کو حاضر ہونے کی، فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا فرائیڈے کو کپڑے دھونے سے روزی میں تنگی ہوتی ہے؟ ایسی کوئی روایت یا بزرگان دین کے اقوال نہیں ہے، تو فرائیڈے کو بھی جو ہے وہ کپڑے دھونے میں حرج نہیں ہے۔ جی کالز کی طرف۔
پوچھنا یہ تھا کہ بعض اگر ٹرین میں سفر ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ ٹرین کے جلدی چل جانے کا ایک خدشہ ہوتا ہے، تو مثال ہے زہر کی نماز آ گئی تو اس میں پھر وہ جو قصر نماز ہے دو فرض ہے، اس کے علاوہ کی جو باقی نماز ہے حضور وہ بھی پڑھنی ہوگی یا کہ دو قصر فرض پڑھ کے پھر بندہ سوار؟
جی مزید کون؟
فجر کی نماز کے بارے میں یعنی کہ سفر میں ہوں، فجر کی نماز کی کیا سنتیں ضروری ہیں یا صرف فرض ادا کر دیے جائیں؟
جی مزید کون؟
جی میں رنوار انٹھٹا سے بات کر رہا ہوں، رنوار اتاری۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نماز کے بارے میں بتا رہے ہیں تو ہم یہاں سے سامان لے کے جاتے ہیں حیدرآباد دہلی، تو وہاں پہ ہم نماز کون سی پڑھیں گے، نماز قصر پڑھیں گے یا فروغ کا کام ہے ہمارا؟
جی پہلا سوال یہ کہ ٹرین میں جو ہے وہ ہم نماز سفر کر رہے ہیں ٹرین میں، تو اب نماز ہم نے فرض تو پڑھ لی۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ٹرین میں، چلتی ٹرین کے اندر آپ فرض نماز یا سنت فجر نہیں پڑھ سکتے، واجب بھی نہیں پڑھ سکتے، نوافل پڑھ سکتے ہیں چلتی ٹرین کے اندر۔ اچھا جب ٹرین، جو چلتی ٹرین کے اندر آپ سنن و نوافل بھی پڑھیں گے تو وہ حتی الامکان قبلہ رخ ہو کر ہی جو ہے وہ آپ پڑھیں گے۔ اب بات آ گئی کہ کسی شخص نے فرض تو اتر کے اسٹیشن پہ پڑھ لی، دو رکعت قصر پڑھ لی، اب بقیہ کیا کرے؟ سنن و نوافل میں، سنتوں کے اندر، بلکہ سنت مؤکدہ کے اندر بھی سفر میں، جب اس طرح کا سفر چل رہا ہے، ابھی آپ اسٹیشن پہ اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اس میں سنت مؤکدہ کی بھی وہ تاکید جو ہے لازمی پڑھنے والی، جو اس کی اہم خصوصیت کے ساتھ تاکید ہے، وہ بھی کم ہو جاتی ہے کہ چھوڑی جا سکتی ہے۔ البتہ جبکہ ٹرین کے اندر جگہ بھی موجود ہے اور چلتی ٹرین کے اندر سنتیں پڑھنے کی بھی اجازت ہے, تو آپ چلتی ٹرین کے اندر ہی جو ہے وہ سنتیں ادا کر لیجئے. کسی جگہ کے اوپر جائے نماز وغیرہ بچھا کر جگہ اس طرح کی بن سکتی ہے تو پڑھے, اور آپ کھڑے ہو کر جو ہے وہ پڑھے حتی الامکان جو ہے وہ, اور سنتیں بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہیں تو بیٹھ کر بھی ادا کر لیجئے. ہاں رکو سجدہ وغیرہ جو ہے بہرحال وہ آپ اس پہ ادا کریں گے, زمین کے اوپر ہی جو ہے وہ سر رکھ کر ادا کریں گے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی نماز فرض کا ہی وقت جا رہا ہے اور ٹرین چل رہی ہے رک نہیں رہی, اسٹیشن جو ہے وہ آ نہیں رہا, تو اب کیا کریں؟ تو اب حکم یہ ہے کہ آپ یہ نماز بھی یعنی فرض نماز بھی چلتی ٹرین کے اندر ادا کر لیجیے, لیکن پھر بعد میں اس نماز کو دہرانا ہوگا, آپ کو ریپیٹ کرنا ہوگا. لیکن ابھی اس لیے ادا کر لیجیے, جب دیکھ رہا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے, وقت جا رہا ہے, نماز قضا ہو جائے گی, تو پھر آپ ادا کر لیجیے اور پھر بعد میں اس کو ریپیٹ کر لیجیے. اسی طرح دوسرا سوال بھی ہمارا یہی تھا کہ فجر کی نماز کی سنتوں کا کیا حکم ہے سفر میں؟ تو دیگر سنتوں کی تاکید تو کم ہو جاتی ہے, لیکن بہرحال جو فجر کی سنتیں ہیں وہ قریب با واجب ہیں, تو لہٰذا سفر کے اندر بھی سفر جو فجر کی سنتیں ہیں ان کا خصوصی اہتمام کیا جائے اور انہیں فرضوں کے ساتھ ہی پڑھا جائے. تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ ٹھٹا سے جا رہے ہیں, تو اب ٹھٹا اور حیدرآباد کے درمیان کی مسافت جو ہے وہ شرعی مسافت نہیں ہے, تو شرعی مسافت نہیں ہے تو پھر آپ ٹھٹا میں بھی نماز پوری پڑھیں گے اور وہاں پر بھی آپ پوری پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی آپ وہ راستہ اختیار کرتے ہیں حیدرآباد جانے کا جو کہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے, تو پھر بہرحال اگر آپ حیدرآباد پہنچیں گے اور وہاں پر آپ مسافر شرعی ہوں گے تو وہاں پر آپ قصر نماز ادا کریں گے. میسیجز کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ استری کیے بغیر کپڑے ڈالنے پہننے سے شاید مراد ہے کہ ثواب ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ ایک شخص ہے کہ جس کو استری کیے ہوئے کاٹن کا کلف کیا ہوا کپڑا پہن کر جناب پہننے سے غرور و تکبر جو ہے وہ آتا ہے, تو اب اپنے اس نے غرور و تکبر کو ختم کرنے کے لیے وہ بغیر استری کیا ہوا لباس پہنتا ہے تاکہ عاجزی اور انکساری مجھ میں آئے, غرور و تکبر سے میں بچ سکوں, تو اس صورت کے اندر بالکل ثواب ہوگا. جی کال دیجیے.
اگر شرعی سفر کا ارادہ ہو لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ 15 دن رہے گا یا کم, یا کسی کام سے جا رہا ہے, اگر ہو گیا تو 2 دن بعد آ جائے گا, اگر نہیں ہوا تو مہینہ بھی لگ جائے گا, اور کسی دوسرے ملک میں 5 سال رہنے کا ارادہ ہو, تو اب کیا وہ وطن اصلی کہلائے گا؟
جی مزید کال.
سر میں جاننا چاہ رہا تھا کہ میں جاب کرتا ہوں, میں 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے میرے گھر سے, میں 5 دن کے لیے رہنا ہوتا ہے, میں نے تو وہ آیا کہ سفر کی نماز ہوگی یا پوری پڑھنی ہوگی؟
پہلا سوال یہ کہ ہم کسی جگہ پر جا رہے ہیں, کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کام ہو جائے گا تو کل آ جائیں گے, نہیں ہوگا تو شاید مہینہ بھی رکنا پڑے, تو ایسی صورت میں اس جگہ کے اوپر ہم کیا بنیں گے, مسافر یا مقیم؟ ایسی جگہ پر آپ مسافر ہی ہوں گے. جب آپ کا وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا کنفرم ارادہ ابھی نہیں ہے, بلکہ ابھی یہی کہ کام ہو جائے گا تو چلے جاؤں گا, تو پھر بہرحال آپ وہاں پر مسافر ہوں گے. اور اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ بھئی یہ کام 15 دن سے پہلے تو ہونا ہی نہیں, 16واں دن تو ہو سکتا ہے لیکن 15 سے کم دن نہیں ہو سکتے, تو اب آپ وہاں پر جا کر جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں 15 دن کے ارادے سے, اب آپ مقیم ہیں وہاں پر, اب اتفاقیہ طور پہ جناب کام آپ کا 4th دن ہو گیا, تو آپ اب جب 4th دن ہو گیا تو اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل نیت کا اعتبار ہے کہ آپ کتنے دن کی نیت سے وہاں پر جا رہے ہیں, تو جب آپ جاتے وقت آپ کی نیت 15 دن تھی تو لہٰذا آپ مقیم ہو گئے وہاں پر, لیکن اگر جاتے وقت آپ کی نیت جو ہے 15 دن کنفرم نہیں تھی, 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن جب کام ہو جائے گا میں جو ہے وہ آ جاؤں گا, تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ مسافر ہی رہیں گے. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ ہم کسی کنٹری میں جاتے ہیں, 5 سال وہاں پہ رہنے کا ارادہ ہے, تو کیا وطن اصلی جو ہے وہ قرار پائے گا؟ آپ کا 50 سال رہنے کا بھی ارادہ ہوگا, جب بھی وہ وطن اصلی قرار نہیں پائے گا. وطن اصلی اس وقت قرار پائے گا جب ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر زندگی گزارنے کا آپ کا ارادہ ہو. جب اس طرح کی سچویشن ہوگی, جس وقت آپ ایک یہ ہے کہ ابھی نیت کی تھی وہیں پر ہی گزاروں گا میں, اب آئندہ کے لیے جناب پاکستان میں ہی فلاں شہر میں رہوں گا, بعد میں حالات ایسے ہوئے کہ 5 سال کے بعد تبدیل کر لیا ارادہ کہ نہیں یار اب یہاں نہیں رہنا، اب کسی اور شہر میں رہنا ہے، کسی اور ملک میں رہنا ہے. تو بعد والی کا اعتبار نہیں، جس وقت انسان نیت کر رہا ہے اب اس وقت اس کی نیت کا اعتبار ہوگا، اور فقط نیت ہی نہیں اس کے ساتھ اس کا اہل و عیال بھی جو ہے وہ وہیں پر موجود ہوں، اس کے اسباب بھی جو ہے وہ وہیں پر موجود ہوں. بیرون ملک کے اندر اگر آپ بات کریں تو وہاں کی نیشنلٹی بھی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے، کہ اگر نیشنلٹی نہیں ہوگی تو وہاں پر آپ کی یہ نیت جو ہے وہ کارگری نہیں ہوگی، کیونکہ 5 سال کے بعد ویزا ختم ہوگا تو انہوں نے آپ کو واپس بھیج دینا ہے. تو بہت سارے امور کے ساتھ جو ہے وہ آپ نیت بناتے ہیں. تو فقط 5 سال یا 6 سال یا 10 سال یا 15 سال کے جب تک جاب ہے یا جب تک جوان ہے جناب، جب تک تو چلیں باہر رہ کر کام کاج کر لیتے ہیں، اور پھر جب بڑھاپا آئے گا تو بہرحال پھر اپنے آبائی وطن ہی جو ہے وہ جائیں گے. تو یہ جو نیت ہے تو یہ آپ کے اس جگہ کو جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وطن اصلی نہیں بنائے گی. دوسرا سوال ہمارا تھا کہ 80 کلومیٹر مسافت کے اوپر جاتا ہوں، 5 دن رہتا ہوں پھر واپس آتا ہوں، تو 92 کلومیٹر سے کم مسافت ہے تو پھر آپ مسافر نہیں ہوں گے، آپ جو ہے وہ مقیم ہی رہیں گے. اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ یہاں سے ٹھٹا جو ہے وہ اگر جاتے ہیں تو ٹھٹا مسافت سفر پر نہیں ہے، لہٰذا ٹھٹا اگر کوئی شخص جاتا ہے تو وہ مقیم ہی رہے گا، اس پہ حالت مسافرت کے احکام لازم نہیں ہوں گے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر مسافر باجماعت نماز پڑھے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہت اچھی بات ہے، مسافر باجماعت نماز ادا کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، جماعت کا بھی اسے جو ہے وہ ثواب حاصل ہوگا. تو مسافر کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا منع نہیں ہے، ہاں رخصت اسے مل جاتی ہے، لیکن اگر وہ باجماعت نماز پڑھتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جب وہ امام کے ساتھ پڑھے گا اور امام مقیم ہے تو پھر وہ امام کے پیچھے مکمل نماز ادا کرے گا، امام کے پیچھے وہ آدھی نماز ادا نہیں کرے گا، یعنی قصر نماز نہیں کرے گا. ایک سوال یہ ہے کہ عورت اپنے میکے میں جا کر مکمل نماز ادا کر چکی، اب اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے، وہ قصر نماز پڑھے یا لا علمی کی وجہ سے ادا ہو گئے؟ آج ہم نے مسئلہ بیان کیا، اس سے پہلے بھی خیر کئی مرتبہ علماء مسئلہ بیان کر چکے ہیں، مدنی چینل پہ بھی بیان ہو چکا ہے، لیکن بہرحال سننے والوں میں سے کسی نے آج سنا، اب وہ اپنے پچھلے ٹائم میں وہ نمازیں پوری پڑھ چکی ہے تو کیا کرے؟ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کریں اور ان نمازوں کو ریپیٹ بھی کرنا ہوگا، ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ہوگا جو بھی فرض نمازیں ہیں، ظہر عصر اور عشاء، یہ 3 نمازوں میں ہی قصر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو لہٰذا اندازہ لگانا ہوگا کتنی نمازیں اس طرح کی ہوں گی جو میں نے اپنے میکے میں جا کے جبکہ میں وہاں پر مسافرہ تھی میں نے پوری پڑھ لی، تو ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ہوگا. جی مزید کال دیجیے.
آپ نے مسئلہ کیا ہے مکہ اور مدینہ میں نماز کا، اگر آدمی ادھر جا کر مقیم ہونے کی نیت کر لیتا تو پھر اس پر کون سا حکم لاگو ہے؟
جی مزید کال.
حضور میرا سوال یہ ہے کہ جو کسی شخص کی نمازوں یا روزے کا فدیہ جو دیا جاتا ہے تو وہ فدیہ صدقہ واجبہ میں آئے گا؟
جی مزید کال.
سجاد انجم حویلی لکھا اکھاڑا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے، اگر دوران وضو یا غسل کوئی ایک فرض رہ جائے تو جب یاد آئے تو کیا جب یاد آئے گا تو صرف وہی وضو جو رہ جائے گا یا فرض رہ جائے گا وہی دھونا ہوگا یا دوبارہ پورا غسل یا وضو کرنا ہوگا؟ جزاک اللہ.
جی پہلا سوال ہمارا کہ مکہ مدینہ میں اگر کوئی مقیم ہونے کی نیت کر لے، نیت کرنے میں اس بات کا خاص طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ نیت آپ کے کام کے مخالف نہ ہو، یعنی نیت جبھی ہوگی جبکہ آپ کا 15 دن رہنے کا ارادہ ہوگا وہاں پر، 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہوگا. لہٰذا اب اگر مثال کے طور پہ آپ کا مکہ مدینہ کا عمرے کا جو پیکیج ہے وہی 15 دن کا ہے جس میں سے آپ نے 8 دن مکے میں رہنا ہے، 8 دن یا 7 دن مدینہ میں رہنا ہے، تو اب آپ نیت کریں گے بھی تو نیت نہیں ہوگی آپ کی، کیونکہ پتہ ہے کہ پیکیج کے مطابق تو آپ نے جناب کسی بھی ایک شہر کے اندر 15 دن یا اس سے زیادہ نہیں رہنا. تو لہٰذا جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ کنٹری کا اعتبار نہیں بلکہ سٹی کا اعتبار ہے، شہر کا اعتبار ہے، ملک کا اعتبار نہیں. اگرچہ اوور آل سعودی عرب کے اندر تو آپ کا جناب بن رہا ہے ٹائم 15 دن، لیکن کسی ایک شہر میں 15 دن نہیں ہے تو آپ وہاں پر مقیم نہیں ہوں گے. لیکن اگر واقعی آپ کا جو ہے وہ ٹائم زیادہ ہے پیکیج کا اور اس کے مطابق جو ہے وہ آپ وہاں پر نیت کر لیتے ہیں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی, اور واقعی رہنا بھی ہے پیکج کے مطابق بھی وہی صورت ہے, تو پھر آپ نیت کر لیں گے 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی تو بالکل آپ مقیم ہو جائیں گے اور وہاں پر آپ پھر مکمل نماز ادا کریں گے. دوسرا سوال ہمارا کہ فدیہ جو نماز روزوں کے ادا کیا جاتا ہے وہ صدقہ واجبہ میں سے ہے؟ جی ہاں, وہ صدقہ واجبہ کے اندر ہے, اسی لیے شرعی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو ہی وہ دیا جاتا ہے, وہ مسجد مدرسے میں ڈائریکٹ آپ نہیں دے سکتے. ہاں مدرسے کو یہ بتا کر تو دے سکتے ہیں کہ یہ صدقہ واجبہ ہے تاکہ وہ حلہ شرعی کے بعد جو ہے وہ اس کا استعمال کریں, لیکن ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کسی بھی نیک کام میں نہیں خرچ کر سکتے, بلکہ واجبہ ہے, لہٰذا مستحق کے زکوٰۃ شرعی فقیر کو ہی دینا ضروری ہے. تیسرا سوال ہمارا یہ کہ وضو یا غسل میں کوئی فرض رہ گیا, بعد میں یاد آیا, تو کیا فقط وہی عضو دھونا کافی ہوگا یا دوبارہ وضو یا غسل کرنا ہوگا؟ دوبارہ مکمل وضو یا غسل کرنا ضروری نہیں ہے, بلکہ فقط وہی عضو اگر آپ نے دھو لیا تو آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا. ہاں البتہ نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ جناب میں نے تو جو ہے وہ کلی نہیں کی تھی غسل کے اندر, تو پھر بہرحال کلی کر کے آپ کو دوبارہ وہ نماز ادا کرنی ہوگی. جی مزید کال.
کائنڈلی یہ بتا دیں گے کہ جو لوگ شفٹ پہ کام کرتے ہیں 6 مہینے 8 مہینے کے لیے شفٹ پہ جاتے ہیں, اب شفٹ تو کنٹینیوسلی چل رہا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے, لیکن بندہ اس پر 6 مہینے یا 8 مہینے کے لیے گیا ہوا ہے کام کرنے, تو اس کے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ مسافر کی نماز پڑھے گا یا کیسے پڑھے گا؟
جی مزید کال.
میں یہ پتا کرنا تھا بینک کی نوکری جائز ہے یا حرام ہے؟
جی
شاہ میں لاہور سے بول رہا ہوں. سر میں نے, میرا سوال ہے کہ میرے اوپر نہ قرضہ بہت اور میں نے پیسے کسی مجبوری کے تحت نہ سود پر لیے تھے, تو میں اس سود کی لعنت سے چھٹکارا چاہتا ہوں, کہ کوئی ایسی طریقہ بتائے کہ میں قرضے سے چھٹکارا ہو سکے.
جی پہلا سوال ہمارا کہ شپ پر جو سمندر میں سفر کرنے والے ہیں 6-6 ماہ جو ہے وہ شپ پر رہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں شپ کے اوپر سفر جو کنٹینیو جاری ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ صبح ٹرین میں یہاں سے نکلے, آپ کا اگر یوں آپ تصور کر لیں کہ آپ کو ٹرین جو ہے وہ چلتی چلی آ رہی ہے تو شپ میں تو آپ جب ابھی کسی جگہ پر اترے نہیں ہیں, تو اب گویا کہ آپ کا سفر یہ کنٹینیو ہی ہے. تو اب جب آپ مسافت شرعی کی بنیاد پر جو ہے وہ کے ارادے سے جا رہے ہیں, اب شپ پر جو ہے وہ اتنے دور اگر جا رہے ہیں جو کہ مسافت شرعی پر نہیں ہے, تو پھر بہرحال آپ مسافر شرعی نہیں ہوں گے. لیکن عمومی طور پہ بہرحال ایسا ہی ہوتا ہے کہ شپ پر, یعنی یہ جو میں صورت بیان کر رہا ہوں کہ مسافت شرعی پہ نہ ہو, یہی ہو سکتا ہے کہ کسی کی ڈیوٹی جو ہے وہ اس کے سٹی کی ہی کچھ ساحلی پٹی کے اوپر جو ہے وہ لگی ہوئی ہو, جناب وہ ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ چلتے ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسافت شرعی کے اوپر جو ہے وہ نہ ہو. لیکن عمومی صورتحال یہی ہوتی ہے کہ سمندر میں کافی آگے تک جو ہے وہ جایا جاتا ہے, تو اس صورت کے اندر اگرچہ وہ آپ شپ کو لے رہے ہیں, یعنی شپ کو شاید آپ سٹی کوئی سمجھے یا اس کو کوئی گھر سمجھ رہا ہے, لیکن وہ گھر نہیں ہے, وہ سواری ہے. تو اس میں آپ 6 مہینے سال بھی اگر رہتے ہیں تو بہرحال آپ جو ہے وہ مسافر ہی رہیں گے, اور وہاں پر آپ سفر شرعی کے اعتبار سے مسافروں والی نماز ہی ادا کریں گے. وہاں پہ وہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے والا فارمولا لاگو نہیں ہوگا کہ وہ آپ کا سفر ہی کنٹینیو ہے. مے بی یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بعض شپ جو ہیں وہ یا بعض میرینز جو ہیں وہ ایک ہی جگہ کے اوپر کئی دنوں تک یا مہینوں تک بھی ٹھہرتی ہیں, لیکن در حقیقت یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جنگل بیابان کے اندر جو ہے وہ رہائش اختیار کرے, تو وہ رہائش در حقیقت رہائش ہوتی نہیں ہے, کیونکہ کبھی بھی اسے وہاں سے بھاگنا پڑ سکتا ہے, وہاں سے جانا پڑ سکتا ہے. تو اسی طرح جو شپ میں جگہوں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ کے اوپر ہی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں, لیکن ان کی وہ جو پوزیشن ہے وہ ٹھہرنے والی نہیں ہے, وہ شہر بنانے والے شہر میں اقامت والے کی مثل نہیں ہے, بلکہ انہیں ہر وقت یہ ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ ہم یہاں سے یہاں نکلنا پڑ سکتا ہے, کچھ آگے پیچھے جانا پڑ سکتا ہے, تو لہٰذا ان پر مسافر شرعی والے احکامات ہی لازم ہوں گے. دوسرا سوال ہمارا بینک کی نوکری سے متعلق ہے. دیکھیں بینک کی ایسی نوکری جس کا تعلق سود یا اور کسی بھی ناجائز کام کے ساتھ ہے, وہ نوکری بھی ناجائز ہے کہ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے والے پر، لکھنے والے پر، اس کے گواہ بننے والے پر، سب پر لعنت فرمائی. تو اگر اس طرح کی کسی بھی کاموں سے کوئی تعلق ہے یا سود کا معاملہ اس میں آ جاتا ہے تو وہ ناجائز جاب ہے. لیکن بعض جو اور اکثر عموماً بینک کی نوکریوں کے اندر اس طرح کے معاملات پائے جاتے ہیں، لیکن بعض نوکری ایسی ہیں جن کا تعلق اس طرح کا نہیں ہوتا، جیسے باہر کھڑا ہوا گارڈ، سیکیورٹی گارڈ، یا پیون، یا الیکٹریشین. تو اس طرح کے وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہوتا، تو ان کی جاب جائز ہے. تیسرا سوال ہمارے بھائی کا تھا کہ مجبوراً جو ہے وہ سود پر قرضہ حاصل کیا اور اب پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو بھی دور فرمائے. سود پر قرضہ جو ہے وہ انسان کی پریشانیوں کو بڑھائے گا ہی، کہ دنیا میں تو پریشانی تھی ہی تھی، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کے معاملے کے اندر بھی انسان نے جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ کر لی، اللہ کو ناراض کر لیا. تو اگر بلا عذر شرعی جو ہے وہ قرضہ اس طرح لیا گیا تو گناہگار بھی ہوئے، توبہ بھی لازم ہے. تو اللہ عز وجل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. قرض اتارنے کے وظائف بھی دعوت اسلامی کی مجلس، تعویذات و مکتوبات تاریہ سے حاصل کر لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور جلد از جلد اس سے اپنا چھٹکارا حاصل کریں. ایک میسج کو ہم شامل کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ قصر کے لیے سفر کتنا کلو میٹر کا ہوگا؟ 92 کلو میٹر جو ہے وہ ہے، اور مائل کے اندر اگر آپ بات کریں تو 57.5 میل، اور کلو میٹر کے اندر 92 کلو میٹر. ایک سوال یہ ہے کہ شوہر عورت کے آبائی گاؤں میں جائے گا تو شوہر کیا کرے گا؟ جب عورت اپنے آبائی گاؤں کے اندر جو ہے وہ مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، یعنی اپنے میکے کے اندر، جبکہ وہ اپنے سسرال شفٹ ہو چکی ہے، تو شوہر بدرجہ اولا، جب شوہر بھی وہاں جائے گا اور وہ اس کا وطن اصلی نہیں ہے شوہر کا، تو اس صورت کے اندر شوہر بھی وہاں پر مکمل نماز ادا نہیں کرے گا بلکہ قصر نماز ادا کرے گا. ایک سوال یہ ہے کہ کیا عورت ناپاکی کے دنوں میں قرآن پاک زبانی پڑھ سکتی ہے؟ جی نہیں، تلاوت قرآن کریم کرنا ناپاکی کی حالت میں جب غسل فرض ہے یہ جائز نہیں ہے. زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، چھوئے بغیر بھی نہیں پڑھ سکتے. تلاوت قرآن کریم کرنا حرام ہے. البتہ قرآن کریم کی وہ آیات جن میں حمد و ثنا کا معنی پایا جاتا ہے انہیں حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، جیسے سورہ فاتحہ ہو گئی یا آیت الکرسی ہو گئی، تو انہیں حمد و ثنا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جانے مسائل دو